أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا صلوات بين محمد علي محمد بعد اعزان محترم جیسا کہ آپ کے علم میں کل جو بزدلانہ حملہ ہوا بزدل دشمن نے پست لوگوں نے خواتین کی مجلس پہ جو ہینڈ گرنیٹ کا حملہ کیا تھا اس میں ایک بچہ شہید ہو گیا تھا آج اس کی دوپہر میں تدفین ہو گئی آپ سے درخواست کروں گا اس کو شامل کر کے تمام شہداء ملت جعفریہ کے سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا اور دوسری گزارش ہے کہ متعدد مومنین و مومنات زخمی بھی ہیں ان کے لیے بھی آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ دعا کریں بے حق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو تمام مریضوں کی زخمیوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میں ہمیشہ احتیاط کرتا ہوں اعلانات کرنے میں ہمیشہ لیکن کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کا کل میں نے آپ کی خدمت میں یہی عرض کیا تھا کہ ایک بچہ شہید ہو گیا ہے زخمی لیکن نیچے سے بار بار صاحب چلا رہے ہیں دو ہو گئے دو ہو گئے دو ہو گئے غلط ہے اب میں ان پہ بھروسہ کر کے میں نے یہی پھر بھی میں نے احتیاط کی تھی کہ بھائی ان کے بقول دو شہید ہو گئے تھے کوئی ایسا واقعہ نہیں اب آپ کو اگر کسی نے جھوٹا میسیج دے دیا تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خدا کے بندوں پہلے تصدیق تو کر لیا کرو تصدیق کرنے میں کتنی دیر لگتی تھوڑا سا صبر کر لو مگر یہ میسیج وہ مصیبت گلے میں آ گئی ہے یہ موبائل کے جناب ہر وقت جو ہے نا اس کو یہ کر دو وہ کر دو بس بریکنگ نہیں ہو پہلے میں نے خبر دے دی دنیا بھر میں پہنچا دو کیوں کسی زندہ کو مار رہے ہو بھائی جب بتا رہے ہیں آپ سے کہ ایک کی خبر ہے وہ نیچے سے چلائے جا رہے ہیں دو شہید ہو گئے دو کہاں کون ہو گئے دوسرے یہ غلط ہے نا یہ بالکل جھوٹ ہے ابھی میں کل اعلان کر دیا ان کے کہنے پہ میں نے کہا کہ بھائی یہ بتا رہے ہیں تو دو ہو گئے ہوں گے حالانکہ ایسا ابھی تک اللہ صحت دے جو زخمی ان کے لیے دعا کرو بھائی اللہ ان کو بچائے آپ کو یہ شوق ہے کہ تعداد بڑھا کے بتاؤ تعداد بڑھا کے بتاؤ یہ ایک عجیب سا شوق ہے اور وہ ایک وہ سلفی لینے کا سیلفی کیا ہوتا ہے وہ سلفی یہ کیا ہے وہ مصیبت بچے جا بھائی کوئی موقع دیکھو مناسبت دیکھو لاشیں پڑی ہیں کچھ اس کو اپنی سیلفی کی میرے آگا کھڑے ہو جائے سیلفی لے لیں آگا کھڑے ہو جائے سلفی لے لیں کیا ہو رہا ہے کیا مسئلہ ہے تماشا ایک عجیب بیماری ایک مرض کی طرح جان کو چمٹ گیا ہے بچے کی یہ مرض ہے مرض بیماری ہے یہ عجیب ہو رہا ہے وہاں کسی اور مسئلے پھنسے ہوئے ایک دماغ پتہ نہیں کیا بنا اس کو فوٹو کی پڑی ہوئی ہے فوٹو لے لو اور پھر فوراً سوشل میڈیا پہ ڈالو بھی بنا میرے ساتھ کھڑے کرے میرے ساتھ کھڑے میں نے یہ کیا میں نے پہلے خبر بھی دی گناہ ہو جاتا ہے بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات یہ گناہ ہی ہوتا ہوگا کہ آپ خامہ خامے وہ غم میں پڑا ہوا ہے کیونکہ جب میں جنازے کو دیکھ رہا ہوں تو فوٹو لے رہی جا رہے فوٹو لیے جا رہے اب سب سمجھے مولانا کو بڑا شوق ہے سب کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کا بھائی ایسا نہیں کرتے ایسا نہیں ہوتا ہے ان چیزوں کا استعمال جو اچھا استعمال ہے بھائی اس استعمال کو کروں میں ہی رہ گیا ہوں ہر چیز پہ ٹوکتا رہتا ہوں ممبر سے کیا کروں لیکن دل جلتا ہے نا جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں صبح سے شام تک ہماری نسل وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے جلوس جا رہا ہے اب اس میں پتہ نہیں دشمن بھی آ گئے ہیں وہ بھی موویاں بنا رہے ہیں مخالفین بھی کیمرہ لیے ہوئے ہاتھ میں موبائل اور بعد تڑا دڑا وہ سب کی موویاں بناتے جا رہے ہیں کیونکہ سبھی لے رہے ہیں اس میں بس لگے یہ نہیں ہوتا ہے پہلے بھی تو عزاداری ہوتی تھی بھائی سب ہوتا تھا نا کیا ہوتا تھا اس میں ریاکاری تسن و بناوٹ ہر جگہ آ رہا ہے ہر جگہ تسن و بناوٹ ریا کری بس میری تصویر لگ جائے اس کے ساتھ میری تصویر اس کے ساتھ میں غلط ہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے بھائی میری تو عادت ہے ٹوکنے کی میں نے ٹوک دیا صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد آئیے آتے ہیں مضمون کی طرف جہاں کل چھوڑا تھا بلا فصل وہیں سے شروع کرتے ہیں بغیر فاصلے کے. کہاں چھوڑا تھا؟ بنی نظیر کو بے دخل کر دیا گیا. اب اصل کھیل شروع ہوتا ہے یہودیوں کا. اب صرف ایک قبیلہ باقی بچا ہے بڑا, بنی قریظہ مدینے میں, اور ان کی دو تین چھوٹی چھوٹی, ایک سلوات بھیج دیجیے گا محمد علی محمد, ان کی دو تین چھوٹی چھوٹی شاخیں, بنی اشجع, بنی اسلم, اس طرح کی دو تین شاخیں, بنی حارثہ جو وہاں ہے مدینے میں, اور ایک بڑا قبیلہ بنی قریظہ, اور انسانوں کی طرح رہ رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, ابھی ابھی معاہدے پہ عمل یہ کر رہے ہیں, اسی لیے رہ رہے ہیں, مدینے کے بیچ میں بھی ہیں. یہ بنی نظیر جنہیں کل میں نے بتایا تھا کہ نکال دیا گیا خیبر کی طرف, یہ بھی ان کے دھکیل دیا گیا, وہیں پہنچ گئے. اب خیبر میں کون کون جمع ہو گیا جناب؟ بنی غطفان وہاں, بنی قینقا وہاں, اور جناب بنی اشجع وہاں پہ, بنی کنانہ ان یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے وہ وہاں, بنی اسد ایک قبیلہ ہے وہ وہاں, اور بنی نظیر بھی وہاں جا کے جمع ہو گئے. اب یہ جب اتنے سارے قبیلے جمع ہو گئے تو بنی نظیر اپنی ذلت اور شکست کو دل سے نہ نکال سکے. اور کہا, میں نے عرض کیا تھا کہ ان میں ایک تھا حی ابن اختب, جو بہت ہی چرب زبان تھا, جس نے گفتگو کی تھی اور جاں بخشی کر دی, حضور نے ان کو بھیج دیا. آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کل جتنا مضمون خشک, ویسے بھی نہیں ہوگا کیونکہ مضمون ہی ایسا ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, لیکن توجہ آپ کی پوری رہنی چاہیے, ٹھیک ہے؟ توجہ ہے بچوں کی بھی, بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں, ان کی نالج میں یہ تاریخی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ایک بار بلند آواز سے اور سلوات بھیج دیجیے گا. ان بنی نظیر نے خیبر پہنچ کے سارے یہودیوں کا اجلاس بلا لیا, یعنی وہاں جتنے بھی قبائل پہلے سے موجود تھے نا, اس میں کچھ تو جلا وطن کیے ہوئے تھے, بنی غطفان مدینے سے آئے تھے, بنی قینقہ مدینے سے آئے تھے, یہ سب مدینے سے آئے ہوئے لوگ تھے, ان سب کو جمع کیا, اور جو وہاں پہلے سے قبیلے تھے یہودیوں کے ان کو بھی جمع کیے. اور جمع کرنے کے بعد پلاننگ شروع کی کہ بھائی ہمارا شہر ہم سے چھن گیا, ہمارا مرکز ہم سے چھن گیا, یعنی وہ جو کہتے ہیں سرزمین موعود, جیسے وہ فلسطین کو کہتے ہیں سرزمین موعود, تو ہماری سرزمین موعود ہم سے چھن گئی بھائی, مدینہ مکہ سب چھن گیا ہم سے, لہذا تیاری کرو جنگ کی. اور جب یہاں پوری زمین انہیں ہموار کر لی تو اس کے بعد حی ابن اختب کی سربراہی میں 40 یہودی بڑے بڑے سرداروں کا وفد مکے جاتا ہے. یعنی اب کی یہ پورا پلان کر رہے ہیں کہ پورا اتحاد بنا کے اتحادیوں کے ساتھ حملہ کیا جائے. جب اتنی بڑی فوج لے کر جائیں گے تو مسلمان لڑ نہیں سکیں گے, اکیلے ہم نہیں لڑتے بلکہ سب کو, جتنے بھی ان کے دشمن ہیں شامل کر لو. تو مکے میں کون ہے؟ مشرک ہے نا, مشرکین مکہ. تو اب دیکھیے اتحاد, پہلا الائنس کس کا بن رہا ہے؟ یہودیوں کا اور مشرکین کا. آیت میں کیا آ رہا ہے؟ آئے جو میں تلاوت کروں روز آپ کے سامنے, لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا, مومنین کے ساتھ عداوت اور دشمنی جو سب سے زیادہ شدید ہے, پہلے نمبر پہ یہودی, دوسرے نمبر پہ مشرک. پہلے نمبر پہ یہودی, دوسرے نمبر پہ مشرک. یہ نص قرآنی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. نصرانی بھی دشمن ہوں گے مگر کہیں نہ کہیں نرم گوشہ ضرور رکھتے ہوں گے, مگر یہ مشرک اور یہودی نہیں رکھتے. کل میں نے عرض کیا تھا نا آپ کی خدمت میں, ابھی تک آپ دیکھیں نا کہ مکے اور مدینے کے اطراف میں نصرانی آباد ہیں, نصارہ آباد ہیں, گوہرے راہی وہیں تھا نا, یہ سب وہیں تھے, اتنے سارے راہی ملے, مگر ابھی ان سے کوئی جنگ نہیں ہوئی. بعد میں جنگیں ہوں گی مگر ان میں بھی بیشتر جنگیں مذہبی نہیں تھیں, سامراجی تھی. سامراجی جنگوں سے کیا مراد ہے؟ زمین اور ملکوں پر قبضے کی جنگیں تھیں, زمین اور ملکوں پر قبضے کی جنگیں تھیں. مذہبی جنگیں مسیحیوں سے بہت کم ہوئی ہیں. وہ صلیبی جنگ جس کو نام دیتے ہیں صلیبی جنگوں کا, وہ بھی مذہبی نہیں تھی, وہ بھی اقتدار کی لڑائیاں تھیں, تاکہ ہماری زمینیں جو یہ چھین کے لے کے بنی امیہ بنی عباس کے لوگ وہ ان سے واپس لی جائیں, جیسے ہسپانیہ وغیرہ واپس لیا انہیں نے, تو اسلام کی لڑائی تو نہیں تھی. اگر اسلام کی ہوتی تو پورا ہسپانیہ مسلمان ہو چکا ہوتا. انہیں نے قبضہ کیا, قبضہ کر کے بیٹھ گئے, وہاں اسلام تو رہا نہیں, اکثریت تو نہیں کی تھی, مسیحیوں کی تھی اکثریت, لہٰذا بعد میں جب ان کی طاقت ہوئی انہیں ان سے چھین لیا, ایسے ہی ہوتا رہا نا. یہی جتنی بھی جو سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں تھیں, وسطی ایشیا کی, وہاں بھی یہی ہوتا رہا. مگر مذہبی لڑائیاں جو شروع میں ہوئیں, اس کا مطلب یہ نہ سمجھے گا, ایک تو یہ کلیئر کر دوں کہ آپ سمجھیں کہ مسیحی ہمارے دوست ہیں یا نصارہ ہمارے دوست ہیں, نہیں. میں تاریخی واقعات پڑھ رہا ہوں کہ دشمنی میں کمتر وہ شدید ہیں, یہ کم ہے, دشمن سب ہیں. وہاں بھی نص قرآنی ہے نا کہ یہود و نصارہ کو کبھی اپنا سرپرست نہ بنانا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بالکل ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہاں تک. اب یہ وفد پہنچتا ہے مکے, کیونکہ جانتے ہیں کہ مکے والے ان کے دل میں کتنا بغض, نفرت اور کینہ بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے. بھائی بدر و احد یہ سب ہجرت, ساری لڑائیاں تو انہیں سے ہوئی ہیں نا. وہاں جا کے انہیں میٹنگیں شروع کی. کفار قریش تو خوش ہو گئے, ابو سفیان کلمہ تو نہیں پڑھا ہے نا ابھی، فوراً تیار ہو گیا کہ تم ہماری مدد کرو، ہم تمہاری 10-15 ہزار کا لشکر لے کے جب ایک بار حملہ کریں گے مسلمان نہیں لڑ سکیں گے، اور مدینہ کو ہم چھین لیں گے، ان کو سب کو ختم کر دیں گے، مدینہ واپس مل جائے گا، معاہدہ ہو گیا ان میں۔ اور ایسا معاہدہ ہوا کہ سب نے کعبے سے لپٹ کر، غلاف کعبہ سے لپٹ کر، دیوار کعبہ سے اپنے آپ کو مس کر کے چپکا کے عہد و پیمان کیا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے تک یہ جنگ لڑنی ہے، اتنا بڑا عہد و پیمان۔ اور یہودیوں نے تو یہاں تک کہا ان سے کہ تمہارا مذہب مسلمانوں سے لاکھ درجے اچھا ہے، تو لاکھ درجے اچھا ہوتا تو بھائی قبول کر لیتے نا، اچھا ہے تو قبول کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ صرف اس دشمنی کو ابھار کے لڑنا چاہ رہے تھے۔ اب جب یہ سب اتنا بڑا لشکر مکے سے اور خیبر سے جمع ہوا تو یہ بن گیا 15 ہزار کا لشکر۔ کتنے ہزار کا؟ 15 ہزار۔ اس میں جناب ان کے یہ بنی نظیر، بنی قینقاع، بنی غطفان، بنی سلیم، یہ جتنے وہاں قبیلے تھے جن کے میں نے پہلے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے بھی نام لیے، بنی اسلم، بنی اسد، یہ بنی اسد وہ کوفے والے نہیں، یہ بنی اسد یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، بنی کنانہ یہ بھی یہودیوں کا قبیلہ تھا، وہ مکے والے نہیں، یہ سب کے سب اکٹھا ہو کے 15 ہزار کے ساتھ ان نے یلغار کی مدینے کی طرف۔ حضور کو خبر ملی کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، جمع کیا مسلمانوں کو کہ بھائی کیسے مقابلہ کیا جائے، مشورہ دو، کیونکہ چھوٹا سا مدینہ 15 ہزار افراد کی جنگ اس میں نہیں لڑی جا سکتی، شہر سے باہر نکل کے لڑو کیا کیا جائے۔ تو سب اپنے اپنے مشورے دے رہے تھے۔ اچھا ابھی بنی قریظہ ساتھ ہیں، بنی قریظہ کا قبیلہ ابھی مدینہ میں، میں نے بتایا نا شہر کے بیچ میں، ابھی تک ان سے جھڑپ نہیں، لڑائی نہیں، کیوں؟ یہ معاہدے کی پابندی کر رہے تھے ابھی تک۔ اب اس قبیلے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو آج اور کل میں جا کے ختم ہوگا، 2 دن میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی، کہ جس قبیلے کو بنیاد اور مثال بنایا جاتا نا کہ اتنے مار دیے، اتنے قتل کر دیے۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے، ابھی تک آپ کی ایسی صلوات نہیں آئی جس طرح سے آپ کا مجمع ہے، بلند آواز سے ایک صلوات دیجیے، بنی قریظہ کو بھی جمع کیا حضور نے مشورے میں کہ بھائی مدینے پہ حملہ ہونے والا ہے، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، کیا کیا جائے، سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ یہاں جناب سلمان فارسی سامنے آتے، ایک کریکٹر، ایک کردار سامنے آتا ہے۔ جناب سلمان فارسی کا ہیں تو صحیح، لیکن یہاں پر وہ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں خدا کے رسول سے۔ اب دیکھیں ایک تو طریقہ بتایا خدا کے رسول نے کہ ویٹو پاور نہیں ہے، کہ جس کو بنا دیا جو کرے، غلط کرے، صحیح کرے، اس کے ساتھ کیسے ساتھ ہیں بھائی؟ غلط کام میں تھوڑی ساتھ دیں گے، صحیح کام میں ساتھ دیں گے نا۔ لہذا رسول سب سے مشورہ کرتے تھے کہ تاکہ جو صاحب الرائے ہیں وہ بالکل دبے نہ رہ جائیں، کہ یہ نہ ہو میں کہ بس جو آپ کہیں گے وہ ہوگا۔ بھائی وہ تو ہوگا، رسول کو یہ اختیار ہے، النبی اولیٰ بالمومنین علی انفسہم، رسول کو مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ حق تصرف حاصل ہے، یہ تو بے شک ہے، لیکن رسول سب کو موقع دیتے تھے، شخصیتوں کو کچلتے نہیں تھے، خدا کے رسول شخصیتوں کو ابھارتے تھے کہ جن میں جو صلاحیت ہے وہ سامنے آ جائے، دب کے نہیں رہے ان کی شخصیت، دب کے رہے گی تو کبھی بھی کردار سازی نہیں ہو سکے گی، بعد میں کیا ہوگا، کریکٹر کیسے سامنے آئیں گے۔ لہذا خدا کے رسول موقع فراہم کرتے تھے کہ جس میں جو صلاحیتیں ہیں وہ سامنے آئے، اور اس سے وہ کام لیتے تھے۔ سلمان فارسی نے رائے رکھی کہ اللہ کے رسول ہمارے یہاں فارس میں، جو فارس میں جب اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہم لوگ خندقیں کھود لیتے ہیں، جس سمت سے زیادہ خطرہ یا غیر محفوظ ہوتے ہیں اس سمت میں ہم خندق کھود لیتے ہیں، اور اتنی چوڑی ہوتی ہے وہ تاکہ ان کے گھوڑے پار نہ کر سکیں۔ اب یہ ایسی رائے تھی کہ جو رسول خدا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلوات بھیجی، آقا دو جہاں کو بہت پسند آئی، آپ نے اس پہ سواد کر دیا، یعنی آپ نے کہا بھائی یہ بالکل ٹھیک رائے ہے، اور تمام صحابہ کرام نے بھی اس کو مان لیا، کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کہ تو مدینے سے باہر نکلے، مدینے میں آبادی ہے، کوئی خطرہ نہیں، بنی قریظہ بھی ہیں سمے سنبھالنے والے، پھر بھی گڑھی جیسے کل میں نے تاریخ بتائی تھی، گڑھیاں بنوا دی گئیں تاکہ عورتوں بچوں کو وہاں حفاظت سے رکھ دیا جائے اور اطمینان سے ان سے جنگ کی جائے۔ کوہ سلعٰ جس پہ وہ مساجد سبا جو حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں انہیں نے دیکھا ہے، بلکہ 86-87 میں تو اصل مساجد کی بھی زیارت کی ہے ہم نے، اور اصل مساجد میں جا کے نماز بھی پڑھی، جہاں سب سے پہلے چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، بند کر دیا گیا۔ یعنی اس کو ताला क्या लगा दिया गया, बंद ही कर दिया गया सबको, ख़त्म कर करा के बंद करा के एक मस्जिद मस्जिद सभा के नाम से एक मस्जिद बना दी गई है। हालांकि 86 तक 87 तक वो असल मस्जिदें मसाजिद सभा वो छोटी छोटी 7 मस्जिदें अच्छा लगता था, सवाब मिलता था, रूहानियत पैदा होती थी, उनमें जाते थे एक एक मस्जिद में ऊपर पहाड़ों पर चढ़ते हुए और नमाजें पढ़ते। तो नीचे यानी वो कोहे सलाह है, उसका नाम सीन लाम ऐन, कोहे सलाह उसका नाम है, उसके आगे मुसलमानों का लश्कर। अब ये खंदक की बात पसंद आई, 5 गज चौड़ी 5 गज गहरी खंदक बनाई जाए। अभी बनी कुरैजा साथ हैं, याद रखिएगा बनी कुरैजा यहूदियों का कबीला साथ है, अभी हिस्से में आया भाई 40-40, 50-50 साहबा की टोलियां बनाई गई और मसलन जैसे 20-20 गज का टुकड़ा दिया गया कि इतना आप खोदें, इतना आप खोदें, इतना आप खोदें। अब क्योंकि मशवरा जनाब सलमान फारसी का था, लिहाजा इस पूरे काम की निगरानी भी जनाब सलमान फारसी को सौंप दी गई। अब वो अपनी हिदायत में अपनी निगरानी में ये खंदक खुदवा रहे थे। अच्छा, जिस टीम के साथ जनाब सलमान फारसी होते थे वहाँ काम जल्दी भी होता था, अच्छा भी होता था, क्योंकि तजुर्बेकार थे ना, इन लोगों को तो तजुर्बा नहीं था यहाँ के मुसलमानों को। लिहाजा हर टीम ये चाहती थी, हर साहबा की टुकड़ी ये गरोह ये चाहता था कि जनाब सलमान हमारे साथ काम करें, और वो हर एक के साथ काम करते थे। तो हर गरोह कहता था कि सलमान हम में से, क्योंकि उनका तो कौम कबीला यहाँ नहीं था ना, लिहाजा हर कबीला कहता था सलमान हम में से, सलमान हम में से, सलमान हम में से। कभी आपस में बहस मुबाहसा भी हो जाता था कि नहीं सलमान हमारे साथ काम करेंगे, वो कहते थे सलमान हमारे साथ काम करेंगे। तो ये उस जगह की हदीस है। जब ये सब की बातें सुनी तो हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया था कि सलमानो मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से है। सलवात लीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। तो ये मर्तबा और मनसब जनाब सलमान फारसी को जंगे खंदक में मिला, उसका नाम खंदक भी है और जंगे अहजाब। अहजाब क्यों? कि इतना बड़ा लश्कर मुसलमानों के मुकाबले पे आता है इत्तेहादियों का। किसका? इत्तेहादियों। याद रखिए ये बड़ा काम आएगा आगे चल के, थोड़े दिन में काम आने वाला है ये लफ्ज आपको। इत्तेहादियों का लश्कर बना, इत्तेहादी जमा हो गए कि बस सब कुचल देंगे, खत्म कर देंगे। एक भी इत्तेहादी निकल जाता है तो टाइम टाइम फिश। अभी भी इत्तेहादियों का बड़ा शोर हुआ, एक बड़ा इत्तेहादी निकल गया, सब इत्तेहादी बैठ गए, और जो नहीं आए थे उसने उनका अच्छा हुआ नहीं गए थे भाई, पता नहीं क्या असर होता हमारा भी इनके साथ। तो इत्तेहादियों का देखा ना आपने, एक इत्तेहादी निकला, अभी यमन को पैगाम देना शुरू कर दिया सुलह कर लो भाई, शाम में भी अभी चाहते सुलह हो जाए, जान छुटे। क्यों? फंस गए बड़े बुरे फंस गए इत्तेहादी। इन इत्तेहादियों ने दाइश अलकायदा तालिबान सबको पाला, परवान चढ़ाया, माल दिया, असला दिया, डॉलर दिए नहीं दिए, अब वो पिट रहे हैं। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा हिमायत करें कि मुखालिफत करें, उनकी हिमायत भी नहीं कर सकते, फंसे ऐसे हैं। हालांकि दरपर्दा सब कुछ दे रहे थे और दे रहे होंगे अभी भी, इस वक्त भी दे रहे होंगे, मगर फंस गए ना, खुल्लम खुल्ला हिमायत नहीं कर सकते और मुखालिफत यूं नहीं कर सकते, बनाया हमने, भेजा हमने, अब क्या होगा? अब जब पिटाई हो रही है, आप जानते हैं ना कि मैं जो आपसे कह रहा हूँ अच्छी खबरें आने वाली, तो ऐसे हवा में थोड़ी बात कर रहा हूँ, निजूमी थोड़ी हूँ कोई मैं, नहीं मैं देख रहा हूँ ना कि मूसल और हलब एक दिन का भी नहीं है, एक दिन का बता रहा हूँ आपको, मूसल एक दिन का भी नहीं है अब, मगर क्योंकि उन्हीं ने इंसानी ढाल बनाई होगी, 2-2.5 लाख मर्द औरतों बच्चों को यरगमाल बनाया हुआ है। तो मुजाहिदीन का लश्कर उनके लिए रास्ते निकाल रहा है, उनके लिए कॉरिडोर बना रहे कि बेगुनाह ना मारे जाए, वरना महीनों पहले हलब भी ले लिया होता, मूसल भी ले लिया होता, यानी शाम में भी मामला खत्म था, मूसल में भी, इराक में भी खत्म था। लेकिन अब ऐसा हो गया, इत्मीनान रखिए इंशाल्लाह, 2 मिलियन आबादी में से 18 लाख निकल चुकी है, अब ये 2-2.5 लाख है, कितने दिन लगते हैं, लेकिन बस अब ये आखिरी मार्का चल रहा है। तो अब क्या हुआ, अब फायरबैक कहाँ होगा? अब ये पिट के जब भागेंगे दहशतगर्द, और वो जिसने माल दिया वो तो अपनी पनाह नहीं देता ना, यूरोप तो फिर पनाह दे देता है, ईसाइयों ने तो फिर पनाह दी मुहाजिरों को कि नहीं दी, जर्मन चांसलर ने यही तो कहा कि हम पर एतराज की उंगलियां उठाने वालों की यूरोप के दरवाजे नहीं खोल रहे, इतनी बड़ी बड़ी तुम्हारी अरब ममलिकतें वहां से ये भाग के यहां आ रहे हैं, तुम अपने मुल्कों में क्यों नहीं रखते हो उनको, अपने मुल्कों में क्यों नहीं रखते हो, दौलत भी है, तेल भी है, पैसा भी है, वो यूरोप जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, तुम रखने को तैयार हो? तो फायरबैग कहां होगा? वही होगा ना जिसने आग लगाई है, जिसने तेल छिड़का है, बहुत तेल है ना, बड़ा घुमंड था उसको अपने तेल पे, अब देखिए उसी तेल में कैसा जल के कबाब होने वाला है ये। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद का। اب وہ وقت آ گیا کہ آپ سے کہہ دوں کہ تھوڑا تھوڑا سا سمٹ آئیں, آگے بہت گیپ ہے, یہ تب پیچھے آگے مومنین, یہ ذرا سا مجلس کا ماحول بن جائے گا. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے. سب نے مل کر خندق بنائی ہے, حتیٰ کہ ایک مورچہ یہودیوں کے بھی حوالے ہے, یعنی بنی قریظہ. عہد و پیمان ہے نا, ابھی تک یہودیوں نے اس قبیلے نے عہد و پیمان نہیں توڑا ہے, بنی قریظہ نے. باقی کا میں کل آپ کو بتا چکا, کل پرسوں, انہیں نے ابھی عہد و پیمان نہیں توڑا, لہٰذا یہ بھی شامل ہیں. اب اس میں 40-50 گز کے فاصلے پہ 3-4 کلومیٹر کی خندق بنائی گئی, 5 گز چوڑی, 5 گز گہری, کچھ کچھ فاصلے پہ چھوٹی چھوٹی چوکیاں بنا دی گئیں. تو کچھ گڑھی, وہی چوکی جو کل میں نے تشریح کر دی تھی, ایک چوکی جو ہے وہ یہودیوں کے پاس بھی ہے, یعنی مدینہ کا دفاع کر رہے ہیں. ابھی تک ہوا کیا مسئلہ کہ جب یہ اتحادیوں کا لشکر, یہ ٹڈی دل لشکر جب آیا 15,000 کا, تو ہی ابن اختب ساتھ ہے نا, ان کے ساتھ ہے. بنی قریظہ کا سردار ہے کعب ابن اسد کے عین بے کعب, کعب ابن اسد یہ ان کا سردار ہے یہودیوں کا. تو ہی ابن اختب نے بیڑا اٹھایا کہ میں جاتا ہوں بنی قریظہ کو راضی کرتا ہوں, تاکہ باہر سے ہم اندر سے بنی قریظہ, اس کے بعد کوئی چانس ہی نہیں رہے گا مسلمانوں کے بچنے کا. اس نے ذمہ داری لی اور یہ جناب رات کی تاریکی میں پہنچا خندق میں. معلوم تو تھا ایک دوسرے کے جاسوس تو پھر رہے تھے کہ کہاں پر ہے ہی ابن اختب, کہاں پر ہے, اس کی گڑی میں پہنچا. آواز دی, دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کعب ابن اسد نے کون ہے, کہا میں ہوں ہی ابن اختب, دروازہ کھول کا نہیں, میں دروازہ نہیں کھولوں گا, کیا خبر لایا, کب تمہارے لیے بڑی اچھی خبر لایا ہوں. تو کعب ابن اسد کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تو ہمارے لیے بدبختی لے کر آیا ہے, ہمارے لیے بدنصیبی لے کر آیا, واپس چلا جا. کہا کہ اچھی خبر لایا ہوں, 15,000 کا لشکر ہے, مشرکین بھی ساتھ ہیں, یعنی مشرکین تو میں کہہ رہا ہوں نا, مکے والے بھی ساتھ ہیں, ہم سب ساتھ ہیں, سارے قبیلے جن کو نکالا تھا سب آ گئے, اب کوئی ان کے بچنے کا راستہ نہیں, بس تو اندر سے ہمارا ساتھ دے تاکہ تو اس منصب میں شریک ہو سکے. اس نے کہا چلا جا بھائی, ہم نے کوئی ان سے خرابی نہیں دیکھی, اقرار کر رہا ہے خود, مسلمانوں سے کوئی عہد شکنی نہیں دیکھی, ہمیں کوئی خطرہ نہیں, تو بدبختی لے کر آیا, ہم سب کا انجام بڑا بھیانک ہوگا, پہلے تمہارا انجام تم دیکھ چکے. کہتا اچھا دروازہ تو کھول دے, عربوں کی مہمان نوازی کہاں گئی, اور میں بھی تیرا ہم مذہب ہوں, دروازہ تو کھول دے, نہ مانا میری بات. اس نے دروازہ کھول دیا, یہ اندر چلا گیا. اب جب یہ اندر چلا گیا, بات چیت کا موقع ملا, اس نے شیشے میں اتار لیا, میں نے کہا نا چرب زبان تو تھا, کل میں نے پڑھا ہے ہی ابن اختب کے بارے میں, چرب زبان تو تھا, اس نے شیشے میں اتار لیا. اس کے ہمنوا اور بھی بنے گئے, کہا تمہیں یہ شرم نہیں ہے, مذہبی غیرت جگانی شروع کی. وہ خود کو شمار نہیں تیار ہوتے, چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لے جا کے ان کی برین واشنگ, اب اس نے ان کو وہی حملہ کیا, کہاں گئی تمہاری غیرت, ہمارا شہر, ہمارا دین, ہمارا مکتب, کیا جواب دو گے, اور تم یہودی, اور کیا ہوا تمہاری قوم کے ساتھ, کیسا معاہدہ مسلمانوں سے, کہاں کا معاہدہ, اور دوسرے جو تھے وہ بھی شریک ہو گئے, کہ بھول گئے اپنے مقتولین کو, بھول گئے تمہارا شہر تھا, تمہارا اقتدار تھا, تمہاری حکومت تھی, اب موقع ملا ہے, موقع ملا ہے, اتنے بڑے لشکر سے نہیں لڑ سکتے, جبھی تو خندق کھود کے بیٹھے ہوئے, جبھی تو خندق کھود رہے ہیں, نہیں لڑ سکتے. بالآخر کیا ہوا, بدبختی نے ان کے دروازے پہ دستک تو دے ہی دی تھی, کعب ابن اسد نے وہ معاہدہ جو مسلمانوں سے تھا, پیغمبر کے ساتھ تھا, اس کو پھاڑ دیا. تب بس ٹھیک ہے, پھر یہودی خوش ہو گئے. ادھر یہودی خوش ہوئے, اپنی گڑھی انہیں جو چوکیاں تھیں وہ چھوڑ دیں, اور مدینے میں انتظار کر رہے ہیں کہ باہر سے وہ حملہ کریں, اندر سے ہم. یہ خبر ملی خدا کے رسول کو کہ بنی قریظہ اپنے عہد سے پھر گئے. تو اب دیکھیے حضور کا عمل کیا ہے, دونوں سرداروں کو بھیجا, اوس اور خزرج کے, کیونکہ ان کے تعلقات بھی تھے نا پرانے, یہودیوں سے ہر معاہدے میں شریک کرتے تھے. کون؟ سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ, یاد ہے نا, سعد ابن عبادہ سردار ہیں بنی خزرج کے, سعد ابن معاذ سردار ہیں بنی اوس کے. ان دونوں کو بھیجا, اور کسی کو مہاجرین میں سے بھی کسی کو نہیں بھیجا, ان دونوں کو بھیجا کہ آپ جائیے, آپ کے تعلقات بھی دیکھ کے آئیے, یہ خبر صحیح ہے, اگر صحیح ہے تو ان کو سمجھائیے, کیسی خیانت نہ کرو, احشکنی نہ کرو. یہ دونوں سردار گئے, ان کو جا کے سمجھایا بجھایا, مگر اب ان پہ نشہ سوار تھا. جب یہ ہو جائے گا بس, اب تو ہم لے کے ہی رہیں گے, اب تو ہم چھوڑیں گے نہیں, جب تک شام کی حکومت لے نہ لے, جب تک یمن کی حکومت لے نہ لے. پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا ان کے ساتھ. اب جو ہو رہا نا, جو اقتصادی بحران آنا شروع ہو گئے, اب یہ آپ یہاں بھی اس کے اثرات دیکھیں گے, یہ جو چھوٹے چھوٹے اٹیک ہو رہے ہیں نا, یہ غصہ, وہ اندر کا بوس, حسد, کیونکہ وہاں مار کھا رہے ہیں نا,
تو جہاں جہاں ان کے بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی ہیں قاتل، صفاق، بزدل، درندے، لٹیرے جن کو پالا ہوا ہے سپولیوں کو، تو یہ مار وہاں لگتی ہے نا، تو جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہاں چھوٹا چھوٹا اثر دکھاتے ہیں، لیکن یہ اثر بھی ختم ہوگا. کیوں ختم ہوگا؟ کیونکہ وہ جڑ کٹ جائے گی، وہ جو ایڈ آتی ہے نا وہ ایڈ بند ہو جائے گی. جب ایڈ بند ہو جائے گی تو جو مال لے کے لڑنے والے لوگ ہیں، جب مال نہیں لے گا تو نہیں ملے گا تو کہاں سے لڑیں گے؟ ایڈ ملتی ہے تو چلتے ہیں نا آگے. لہٰذا اب کیا ہوا جناب کہ بنی قریظہ ان اتحادیوں کے ساتھ شامل ہو گئے کہ اب جو بھی ملے گا ہمارا حصہ، اس میں خواب دیکھ رہے ہیں اقتدار کے کہ واپس ہمیں مل جائے گا. یہ سارا کا سارا سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ نے جتنا بھی سمجھایا نہیں سمجھے، دونوں سردار واپس آئے، کہا خدا کے رسول وہ اپنے عہد سے پھر چکے، اور انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا ہے. اب یہاں یہ ہوا جناب کہ وہ جو 3,500 مسلمان تھے ان میں سے بھی بھاگنا شروع کیا لوگوں نے. قرآن نے منظر کشی بھی کی ہے اس کی، ہم تو محدود وقت میں گفتگو کرتے ہیں تو بس اشارے کر رہے ہیں آپ کو کہ لوگوں نے یہ کہہ کر بھاگنا شروع کیا کہ ہمارے گھر خالی ہیں بھائی، ہمارے بچے اکیلے ہیں، یہودی اندر سے حملہ کر دیں گے، یعنی اور اندر سے توڑنا شروع کر دیا. 1,000-1,500 مسلمان خندق کے اس طرف ہیں، 15,000 کا لشکر ادھر، مدینہ غیر محفوظ، لوگوں کو اپنے گھر بار کی فکر پڑی ہوئی ہے. خدا کا رسول تسلی دے رہا ہے، اطمینان رکھو اللہ کی مدد آئے گی، پہلی بھی اللہ کی مدد آئی ہے، کوئی فکر نہ کرو. لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ اصل میں گھر کی فکر نہیں تھی، خوف ان پر مسلط ہو گیا تھا، خوف ان پر مسلط ہو گیا تھا. وہ 15,000 کا لشکر جب آیا تھا اس نے خندق پہلی بار دیکھی، پہلی بار دیکھی خندق، وہ حیران ہو گئے. عربوں نے کبھی ایسی لڑائی نہیں کی تھی، یہ کیا ہوا، کہاں سے جائیں لڑنے، یہ اتنی لمبی خندق اس کو پار بھی نہیں کر سکتے. 15-20 دن اس محاصرے میں گزر گئے، مسلمان محاصرے کے اندر ہیں، اتحادیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، اتحادیوں نے گھیر لیا ہے مسلمانوں کو. اب ان میں سے 7 یا 8 شہ سوار بڑے بڑے جو خندق پار کریں گے، وہ کیسے شہ سوار ہوں گے؟ شہ سوار ہوں گے جبھی نا. اور ان میں چیدہ چیدہ نام کس کس کے؟ عمرو ابن عبدود، جس کا تھوڑا سا میں کل پڑھ چکا، آج دوبارہ تکرار نہیں کروں گا، جو کام کی بات ہے آج کے مطابق بس وہ کروں گا. عمرو ابن عبدود، اکرمہ ابن ابو جہل، عثمان ابن منبع، زرار ابن خطاب فہری، حسن ابن عمرو، یہ بڑے بڑے نام ہیں. یہ وہ شہ سوار تھے کہ جنہوں نے جناب جست لگائی گھوڑوں سمیت اور خندق پار کر کے ادھر آ گئے. بلکہ ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ ایک جگہ سے خندق تھوڑی چھوٹی رہ گئی تھی، ایک جگہ کچھ لوگوں نے چوڑائی کا خیال نہیں کیا تھا، تھوڑا سا تنگ رکھا تھا یا ہو گئی تھی، اب یہ تو مجھے نہیں معلوم، قیامت کے دن پتہ چلے گا، لیکن تنگ تھا تھوڑا سا. اس تنگ جگہ سے انہیں عبور کی خندق اور ادھر، اور ادھر آنے کے بعد للکارنا شروع کیا. اب وہ 15,000 کا لشکر تیار کہ پہلی لڑائی یہ لڑیں گے، پھٹے رکھے جائیں گے، کچھ رکھا جائے گا، اور پھر ہم جا کے حلہ بولتے ہیں، اندر سے یہودی حملہ کریں گے بنی قریظہ کے، اور کام تمام. عمرو ابن عبدود آگے آگے للکارتا ہے، اس کی للکار رجس پڑھیں گے صرف اس کی، اور وہ واقعہ جو کل نہیں پڑھا تھا وہ پڑھیں گے، جو پڑھ چکے اس کی تکرار نہیں کریں گے. للکارتا ہے، میں نے سنا ہے تمہارا عقیدہ ہے کہ جو کفار کے مقابلے میں لڑے مر جائے تو شہید ہوتا ہے، زندہ ہو جائے تو شہید. آؤ جس کو شہید ہو کر جنت میں جانے کا شوق ہے میرے مقابلے پر آؤ. کیسی زبردست للکار ہے اس کی، وہ للکارا خدا کے رسول نے کہا من لحاظ القلب، اس کتے کے لیے کون ہے، کون ہے اس کتے کے، یعنی اس کتے کے مقابلے پر جانے والا کون ہے. علی کھڑے ہوئے، خدا کے رسول میں ہوں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. علی دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، خاموشی ہے، کچھ نہیں ہے. اب ظاہر ہے جو بزرگ صاحب آئے وہ تو لڑ نہیں سکتے نا، یہ تو جوانوں کا کام ہے. تو وہ جوان جناب کوئی نہیں ہل رہا، پھر اس نے للکارا دوسری بار، آؤ میرے مقابلے پہ، یا غازی بن جاؤ یا شہید ہو جاؤ، دو میں سے ایک ہی کام ہے نا تمہارا. جب اس نے للکارا پھر حضور نے کہا من لحاظ القلب، کون ہے اس کتے کے لیے. پھر ابو طالب کا بیٹا کھڑا ہوا، میں ہوں اللہ کے رسول میں ہوں، کہ بیٹھ جاؤ. پھر دیکھا ادھر ادھر کوئی نہیں، بلکہ الٹا ہوا، ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنا دیا. ارے بھائی فوج کا مورل اپ کیا جاتا ہے، ڈاؤن تھوڑی کیا جاتا، وہاں مورل ڈاؤن کیا جا رہا تھا فوج کا. انہیں نے واقعہ سنا دیا، ارے بھائی بڑا خطرناک آدمی ہے، ہمیں پتہ نہیں کون سے قافلے میں جا رہے تھے، 1,000 ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا یا 500 نے حملہ کر دیا، اس نے اکیلے نے سب کو مار بھگایا. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ اس وقت بھی میں نہیں لڑا تھا، جب اسے اکیلے نے بھگا دیا تو نہیں لڑے تھے نا, نوبت ہی نہیں آئی لڑنے کی. سلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد. بھائی اس کا جب سے لقب ہے فارس یل 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 یل, یہ لقب تھا اس کا جب سے اس نے ہزار کو بھگایا تھا اکیلے نے. فارس یل یل اس کا لقب ہے, یعنی اور اگر کسی کے دل میں ہوگا تو ان کا بھی دل بٹھا دیے کہ بھائی ہزار کے برابر پہلوانے کون جائے گا بھائی سے لڑنے کے لیے. یہ کام ہوتا تھا بعض لوگوں کا کہ بجائے قوم کا حوصلہ بڑھاؤ قوم کا حوصلہ اور گھٹا دو. اور خدا کے بندو حوصلہ دینا ہوتا ہے مصیبتوں کے وقت میں, حوصلہ دینا ہوتا ہے قوم کو, ان کا مورل اپ رکھنا پڑتا ہے. ڈاؤن تھوڑی کرتے ہیں کہ اب کیا ہوگا کیوں ہوگا کیسے ہوگا کب تک ہونے کیا ہوگا, اللہ نہیں دیکھ رہا ہے, ائمہ طاہرین ہماری پشت پہ نہیں ہے, ہمارا مولا ہماری پشت پہ نہیں ہے. ڈرنا کیسا, کس بات کا ڈرنا ہے, کتنی بڑی طاقت آ جائے. وہ اس زمانے میں بڑی طاقت ہوگا نا امر ابن عبدوت, تو آج کے زمانے میں جو بھی بڑی طاقت ہو ہوا کرے, بڑی طاقت ہوا کرے. حیدر نہیں تو اس کا نعرہ تو ہے نا, ہے نا, یعنی نہیں ہے کیا مطلب کہ جب نعرہ ہے تو وہ ہے, نعرہ لگتا ہی اس کا ہے جو ہوتا ہے. ہے نا, میں نے کہا کیا جملہ کہ حیدر نہیں ہے تو کیا اس کا نعرہ تو ہے, کیا مطلب ہوا کہ جس کا نعرہ ہے وہی تو ہوتا ہے, یعنی ہے ٹھیک ہے. تو پھر ڈرنا کیسا جب حیدر ہے, کل بھی تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ حیدر حیدر ہوگا, پھر کیا کا گھبرانا. پھر اس کا مطلب جھوٹا نعرہ لگاتے ہو, نعرہ بھی لگاؤ اور ڈرو بھی, نعرہ لگاؤ بھی خوف زدہ بھی ہو جاؤ, نعرہ بھی لگاؤ اور جناب لوگوں کو بھی ڈراؤ کہ یہ کیا ہوگا بھائی اب کیا ہوگا فلانا کیا ہوگا. نعرہ نہیں لگاؤ نا, نعرہ لگانا ہے حیدر کا تو ہر خوف کو دل سے نکالنا بھی ہوگا, ٹھیک ہے نا. کسی خوف کو دل میں جگہ نہیں دینی, کسی کو نہیں دینی. وہ تھے مورل ڈاؤن کرنے والے, وہ ہوتے دیکھ لیا نا کون ہے. اب جس کو جو مورل ڈاؤن کرتا ہے سمجھ لینا کہاں سے رشتہ ملتا ہے. مورل نہیں ڈاؤن کرتے قوم کا, کبھی بھی مورل ڈاؤن نہیں کرتے. اپ رکھو مومنین کا بھی مسلمانوں کا بھی, ان سامراجی طاقتوں سے لڑیں گے, ان یہود و نصارہ کو شکست دیں گے, ان مشرکین کو شکست دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, کوئی مولوی تھوڑی کہہ رہا ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اطمینان رکھو تو میں غالب کر دوں گا, ان سب پر غالب کر دوں گا. جب کوئی نہیں اٹھا پھر اس نے رجس بدل دی, عمر ابن عبدوت نے رجس بدلی. اب وہ پہلے والے جملے نہیں کہتا, آپ کہتا ہے کہ میں چیختے چیختے میرا گلا بیٹھ گیا, للکار للکار کے میری آواز بیٹھ گئی, تم میں سے کوئی نکلتے ہی نہیں ہے لڑنے کے لیے. اب میں کیا کہوں کہ اس نے اور کیا کہا ہوگا, مردانگی کو چیلنج کر دیا اس نے, کوئی ہے کوئی نہیں ہے مرد تم میں, میرا گلا بیٹھا جا رہا ہے. پھر تیسری بار علی کھڑے ہوئے, خدا کے رسول میں ہوں اجازت دیجئے. اب رسول نے مسکرا کے سب کو دیکھا, موقع دے دیا تھا نا, پھر نہیں کہنا کہ وہ تو علی پہلے چلے گئے ورنہ میں بھی کر لیتا. موقع دیا نا, تاریخ میں ثبت ہو جائے کہ ایسا ہوا. اب علی سے کہا جائیے علی اب جائیے, دیکھ لیا سب کو. جب تیسری بار پکارا پھر علی کا مولا اللہ کے رسول میں ہوں مجھے اجازت دے دیجیے, کہا علی جاؤ. اور جب علی چلے تو اعلان کر دیا, محفوظ ہو گیا تاریخوں میں, برز الایمان کلہو علی الشرک کلہ. اب یہ علی نہیں جا رہا, کل ایمان کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے. اب یہ علی نہیں جا رہے ہیں, اب یہ کل ایمان جا رہا ہے. تو پھر جس قافیہ ردیف میں اس نے رجس پڑی تھی, ابو طالب کے لال نے بھی اسی قافیہ ردیف میں جواب دیا کہ ٹھہر جا ٹھہر جا, جلدی نہ کر بے صبری نہ کر, آ رہا ہے
پہنچ رہا ہے تیرے مقابلے پر وہ جو کچھ ہی دیر میں تیرے جنازے پہ رونے والیوں کا انتظام کر دے گا، ایسی ضرب تجھ پر لگائے گا کہ وہ ضرب ختم ہو جائے گی مگر اس کی یاد ہمیشہ باقی رہے گی۔
یہ رجز کس نے پڑھی؟ علی نے، کہ وہ ضرب گزر جائے گی اس کا ذکر باقی رہ جائے۔ آمنا سامنا ہوا، رجس سن کے دل دہل گیا۔ عمر ابن عبدوت کا کہ یہ آنے والا جو رجس پڑھ رہا ہے یہ کوئی معمولی انسانی سے جس انداز میں رجس کا جواب دیا، پوچھا کون ہو؟ ابو طالب کا بیٹا ہوں علی۔ اس کو بھی ایسے نہیں مارا، یہ بھی پہچانتا تھا ابو طالب کو، ابو طالب کا بیٹا ہوں علی۔ عمر ابن عبدوت کہتا ہے میں تم سے نہیں لڑوں گا، جاؤ، تمہارے والد سے میری دوستی تھی، میں اپنے دوست کے بیٹے کو قتل کرنا نہیں چاہتا۔ علی نے کہا مگر میں تجھے قتل کرنے کو بہت دوست رکھتا ہوں، اب کوئی راستہ نہیں ہے تیرے پاس، مقابلہ تو تجھے کرنا پڑے گا۔ گھوڑے سے اتر آیا، مقابلہ کرنا ہے، شمشیر زنی شروع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ گرد و غبار میں دونوں گم ہو گئے، گرد و غبار چھا گیا چاروں طرف، ایسی لڑائی۔ معمولی انسان تو نہیں تھا عمر ابن عبدوت، جبھی تو تاریخ میں نام ہے نا اس کا، علی نے پتہ نہیں کتنے مارے، مگر دو چار نام تو خاص ہے نا، جب خاص نام ہے تو اس کا مطلب وہ آدمی بھی خاص تھے۔ جو ہزار پہلوانوں پر بھاری ہوگا وہ کیسا ہوگا، اس کے شمشیر میں، اس کے وار میں بھی اتنی طاقت تھی کہ جب اس نے پہلا وار کیا ہے تو علی کی زرہ کو چیرتا ہوا اس کا وار علی کی پیشانی پہ لگا تھا، زخمی ہوئے تھے علی، خون بہا تھا علی کی پیشانی سے۔ پھر اس کے بعد جب دونوں میں تلوار چلنا شروع ہوئی تو سوائے گرد و غبار کے دونوں طرف لشکریوں کی سانسیں رکی ہوئی ہیں، کلیجے حلق کو آئے ہوئے، جانتے ہیں کہ مقابلہ کس کا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کا لشکر میں بھی سکتہ طاری، مسلمانوں کے لشکر پر بھی اور کفار کے لشکر میں بھی، سب خاموش سناٹے میں سے۔ بہت دیر تک یہ تلوار چلی ہے، یہ نہ سمجھے گا ایک دو وار میں جنگ ختم ہوئی، پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کہیں گے کہ مولا کے سامنے کون ٹھہرے گا ایک وار کے سامنے، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، نہ رسول نے معجزوں سے جنگیں جیتی ہیں نہ معصومین نے، یاد رکھو معجزے سے جنگ نہیں ہوتی، ہاں جنگ میں معجزے ضرور ہوتے، یہ دو الگ باتیں۔ معجزے سے جنگ کرنا کسی نبی نے نہیں کی، کسی پیغمبر نے نہیں کی، ورنہ لوگوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، جیت جاتے جناب موسیٰ، فرعون سے بھی ویسے ہی لڑ لیتے جناب ابراہیم، بھی نہیں، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا جناب ابراہیم کو، گھر چھوڑنا پڑا کیونکہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا نا، ورنہ دعا کرتے نمرود غرق ہو جاتا وہیں پہ ختم ہو جاتا، جس کو بعد میں مچھر نے مارا۔ تو یہاں بھی تو دعا کر سکتے تھے ابراہیم، جناب موسیٰ دعا بھی تو کر سکتے تھے غرق کرتے پہلے، نہیں ایسا نہیں نا۔ مقابلہ جب مقابلہ کرو گے تو پھر معجزہ بھی ہوگا، جنگ کے میدان میں مقابلہ کرو گے تو ہاں معجزہ ہو سکتا ہے، مقابلہ کیے بغیر معجزہ ہو جانا یہ سنت الہی نہیں ہے۔ 65 میں مقابلہ کیا، لڑے، پکارا بھی۔ بھائی بزرگ تو جانتے ہیں نا، میں بہت چھوٹا تھا مگر مجھے یاد ہے والد بتاتے تھے کہ اخبارات میں معجزات چھپا کرتے تھے کہ اب تو جھوٹ تھے تو تم نے جھوٹ بولا، ہم نے تو نہیں بولا، تم نے پروپیگنڈا پھر جھوٹا کیا ہوگا 65 میں کہ جناب ایسا ایسا واقعہ ہوا، فلا سکھ سپاہی کو پکڑ لیا، گرفتار ہوا، اس نے پوچھا کہ یہ تمہاری سبز رنگ کی فوج کون سی ہے تمہاری، یہ کالے رنگ کے کپڑے، یہ لال رنگ کی وردی، کون سے فوجی آتے ہیں، ان پر ہماری گولی اثر نہیں کرتی، ان پہ ہمارے توپے ٹینک کے گولی اثر نہیں کرتی، کون سے سپاہی ہیں، تو بتاتے کہ جناب، بیان کرتے تھے کہ جناب رسول خدا مدد کے لیے آئے، حضرت علی مدد کے لیے آئے، جناب عباس مدد کے لیے آئے، امام حسین کے لیے مدد کے، امام حسین مدد کے لیے آئے۔ بھائی آئے نا، تم نے لکھا، ہم نے تھوڑی لکھا، 65 کی جنگ میں سب تم نے لکھا، اتنے معجزات ہوئے تو کیوں ہوئے؟ بھائی تم نے پکارا تھا تو آ گئے، اب نہیں پکارتے تو نہیں آتے ہیں، اب بھی پکار کے دیکھو، اب بھی پکارو، اب بھی آئیں گے۔ وہ کریم ہے یار، وہ کریم ہے، معاف کر دیں گے تمہاری غلطیوں کو، آ جائیں گے تمہاری مدد کے لیے، پکارو تو صحیح، جب پکارا جب آ گئے، اب نہیں پکارتے ہو نہیں آتے ہیں، مصیبتوں میں پڑے ہوئے، نحوست چھائی ہوئی ہے ہر طرف، اسی لیے تو نحوست ہے کہ تم نے ان پاک و طاہر ناموں کو، ان بابرکت ناموں کو نکال دیا، ان بابرکت ناموں کو واپس دے دو اپنے مجاہدوں کو، دیکھو بھی کیسا نقشہ پلٹتا ہے جنگ کا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا، ایسے ہی ہے نا. آئیے اب بات کو آگے بڑھائیں. گرد و غبار میں گم, صرف تلوار کے تلوار سے ٹکرانے کی آواز آ رہی ہے. اب اس سناٹے میں وہ تلوار کی ہے, تلوار سے ٹکرانے کی آواز کیسی لگتی ہوگی کانوں کو, دلوں کو, دل دھڑک رہے ہیں, کلیجے حلق کو آ رہے ہیں, تو سناٹا ہے نا, تو اور بھیانک آواز لگ رہی ہے. شمشیروں کے ٹکرانے کی آواز ہے, بس تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے. کچھ دیر کے بعد گرد و غبار نہیں چھٹا, ابھی ایک تکبیر بلند ہوئی, اللہ اکبر. تو اب یہ عمر ابن عبدوت کی تو نہیں ہو سکتی نا, وہ تو اللہ کو نہیں مانتا, وہ تو اللہ کو نہیں مانتا. یقیناً علی کی آواز ہے. ادھر اس تکبیر کی آواز گونجی دونوں لشکروں میں, سب سے پہلے جو کھڑی ہوئی شخصیت اپنے مقام سے وہ ہے اللہ کا رسول. سب پریشان تھے, اللہ کا رسول پریشان تھوڑی تھا, وہ تو سکون سے بیٹھا تھا ایک جگہ, انتظار کر رہا تھا کب تکبیر بلند ہو. تکبیر بلند ہوئی, رسول کھڑے تھے اپنی جگہ سے, نعرے تکبیر بلند کیا اللہ کے رسول نے, اللہ اکبر. سمجھ گئے مسلمان, ابھی گرد و غبار چھٹا نہیں, مگر رسول کی تکبیر سے سمجھ گئے کہ علی نے میدان مار دیا, علی نے عمر بن عبدوت کو ختم کر دیا. سارے مسلمانوں نے تکبیر بلند کی. اب جب گرد و غبار چھٹا تو علی کے ایک ہاتھ میں عمر بن عبدوت کا سر اور دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار جس سے لہو ٹپکتا ہوا. اور علی ایک جھومتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, عجیب انداز, کسی جنگ میں ایسے نہیں چلے علی. تو مسلمانوں کو قرآن کی آیت یاد آ گئی, کچھ آیات خاص موقعوں کے لیے یاد کی ہوئی ہیں انہیں نے, کب پڑھنی ہے وہ. اب جیسے ہی دیکھا, دل کی آنکھ, دل کی سیاہی آنکھوں سے دھواں بن کے ظاہر ہو رہی تھی. یہ ہوا کیا؟ علی کے ہاتھ میں عمر ابن عبدوت کا سر, تو اب اور تو کچھ ملا نہیں. رسول سے فرماتے ہیں دیکھیے کیسی رعونت سے آ رہے ہیں. رعونت یعنی تکبر. مسلمانوں کو پتا ہے نا کہ تکبر اللہ کو پسند, ان اللہ لا یحب المستکبرین, اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فوراً آیات یاد آ گئی کہ زمین پہ اکڑ اکڑ کے مت چلنا. ارے دیکھیے علی کیسے چل رہے ہیں, رعونت کے ساتھ اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے جانتے کیا جواب دیا؟ روایت تو پوری پڑھ دوں گا مگر ایک جملہ جب تک اپنا نہیں کہوں گا مجھے خود بھی لطف نہیں آئے گا. اپنا کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاکہ کہیں آپ اس کو بھی روایت کا حصہ نہ سمجھ بیٹھے. غلط ہے نا, جو چیز روایت میں نہ ہو میں اسے روایت کہہ کے آپ کو پڑھ کے چلا جاؤں, اچھا نہیں ہے نا. ہاں یہ الگ بات ہے کسی روایت کی آپ تشریح کر دیں, تفسیر کر دیں اپنے الفاظ میں, لیکن روایت تو نہیں کہا جا سکتا نا. تو اب کیا کہا اللہ کے رسول نے وہ سنیے. جب یہ آوازیں آئیں کہ رعونت سے آ رہے ہیں, تکبر سے آ رہے ہیں, زمین پہ اکڑ کے چل رہے ہیں, اللہ کی زمین پہ اکڑ کے چل رہے ہیں, یاد آ گیا نا سب کچھ. حدیثیں بھی یاد آ گئیں, آیات بھی یاد آ گئیں. اللہ کے رسول نے کہا بکمت, بیٹھ جاؤ. وہ جتنے کھڑے ہو کے شور مچا رہے تھے, خوشی میں نہیں شور مچا رہے ہیں, علی کی حسد میں شور مچا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا بکمت, بیٹھو. تمہیں نہیں معلوم میدان جنگ میں دشمنان خدا کو قتل کر کے مجاہدوں کا اسی انداز میں چلنا اللہ کو پسند ہے؟ یہ میدان جنگ ہے, میدان قتال ہے, میدان جہاد ہے. اللہ کے دشمن کو مارنے کے بعد جب مجاہد اس طرح سے آتا ہے تو اللہ کو پسند ہے. یعنی علی جانتے ہیں کہ اس جنگ میں مجھے کیسے چلنا ہے جو اللہ کو پسند آ جائے. ایک صلوات ہی نہ چل بھائی بیٹا پانی. اللہ سنی, اب جاتے وقت کیا کہا تھا؟ برز الایمان کلہ علی الشرک کلہ. آتے وقت کیا کہا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. آج کے دن کی علی کی ضربت, اس روز خندق کی علی کی ضربت جن و انس کونین کی عبادتوں سے افضل ہے, کیونکہ مقابلہ ہے کل ایمان کا کل شرک کے ساتھ. علی جیتے تو ایمان جیتے گا, اور خدا نہ کرے علی ہار گئے تو ایمان ختم, کیونکہ اور تو کوئی ہے ہی نہیں لڑنے والا, کون لڑے گا؟ کوئی بھی نہیں نا. لہذا کل ایمان کی فتح, اس لیے ایک ضربت نے کونین کی عبادتوں کو کیا کیا, کیا کیا بھائی, بچایا یا مٹایا؟ نہیں سمجھے. علی کی ضربت خندق نے عبادتوں کو بچا لیا یا مٹا دیا؟ بچا لیا نا. چلو آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا. اب نہ کہنا کہ علی کی ایک ضربت ایک طرف, ارے عبادتوں کا کیا ہے, وہ تو ایک ہی ضربت کافی ہے. عبادتوں کا کیا فائدہ, نماز کا کیا فائدہ, روزے کا کیا فائدہ, وہ مولا نے ایک ضربت ماری تھی نا, وہ کافی ہے نا, افضل ہے, جنت میں چلے جائیں گے. تو کیا ضربت معاذ اللہ عبادت میں ماری تھی؟ کیا اب عبادت نہیں کرنی ہے؟ فضیلت بتائی کیوں؟ کیونکہ کل ایمان ہے, یعنی قیامت تک علی کی ضربت نے عبادتوں کو بچا لیا, ضمانت دے دی کہ اب عبادتوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا. میں نے سب سے بڑے دشمن خدا کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. یہ ہے مطلب اس حدیث کا. آپ کو کیا بتاتے ہیں مجھے نہیں معلوم, کیا سناتے ہیں مجھے نہیں معلوم. ضربت علی نے بچا لیا, بچا لیا. بس عمر ابن عبدوت کا یہ انجام دیکھ کر اب بھاگے لوگ. اکرمہ ابن ابو جہل نے واپس چھلانگ ماری ادھر خندق کے پار. عثمان ابن ممبا چھلانگ مارنے کے چکر میں خندق میں گر پڑا. مسلمانوں نے پتھر مارنے شروع کیا. اس نے کہا ایسا تو نہیں کرو, نیچے اتر کے آؤ, لڑو پھر تو مجھے مار دو, یہ پتھر کیوں مارتے ہو؟ مگر اترا کوئی نہیں, ہوشیار تھے. کون اترا؟ وہی ابو طالب کا لال خندق میں اتر گیا, اتر گیا. اس نے للکارا, علی تو چاہتے تھے بھاگ جائے, للکارا جب کیا ہو لڑو, تو پھر علی بھی اتر گئے, لڑائی بھی پھر سینے پر چڑھ گئے. قتل کرنا چاہتے تھے اس ملون نے, توہین کی جانتے ہیں نا, لو آپ پھینکا مولا پر, مولا سینے سے اتر گئے, تلوار اس کی گردن پہ پہنچ چکی تھی, ہٹا لی, چھوڑ دیا. وہ حیران ہو گیا, کہتا یہ کیا کیا علی, میں تو اس لیے میں نے یہ حرکت کی کہ بس اب تو قتل ہو ہی رہا ہوں, تو جاتے جاتے ایک توہین تو کر جاؤں آپ کی, احانت تو کر جاؤں, کیسی تو ہٹ گیا. تو نے جب یہ حرکت کی مجھے غصہ آ گیا, مجھے غصہ آ گیا تھا, میں ڈر گیا, میں ہٹ گیا تیرے سینے سے, کہ غصے کے عالم میں تجھے قتل نہ کر بیٹھوں, کیونکہ میں نے آج تک کوئی بھی قتل اپنے نفس کے خاطر نہیں کیا, جسے بھی مارا ہے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے مارا ہے. تو غصے میں نہیں مارا نا, چھوڑ دیا غصے میں کہ کہیں اپنی خاطر قتل نہ ہو جائے. اس لیے غصے میں طلاق نہیں ہوتی, سمجھ میں آ گئی بات. حالانکہ یہی دلیل وہ دیتے کہ غصے ہی میں تو ہوتی ہے, محبت میں کب ہوتی ہے؟ ارے بھائی جھگڑا ہوگا جب ہی طلاق ہوگی نا, یا کوئی محبت سے کہے گا میں بہت چاہتا ہوں آپ کو طلاق دیتا ہوں, ان کی بھی دلیل کتنی پکی ہے, صحیح ہے نا. یہ جو آپ کہتے صاحب غصے میں طلاق نہیں دی, غصے میں طلاق دی, کیا تو پیار محبت کے ماحول میں ہوتی ہے؟ ارے بھائی جھگڑا ہوگا غصہ ہوگا جبھی تو طلاق ہوگی. لیکن نہیں, خاندانی سسٹم کو اللہ نہیں چاہتا کہ تباہ کر دو تم, نہیں چاہتا. لہذا غصے میں ہوش و آواز کھوئے ہوئے ایک موقع اور دو, ایک موقع اور دو, تاکہ اگر کوئی صلح کا راستہ نکل سکتا ہے تو نکل آئے بغیر حلال حرامے کے. سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ صلوات بھیجیے محمد علی محمد. سیدھی سیدھی سی بات ہے نا کہ خاندانی نظام کو تباہ تھوڑی کرنا ہے. لہذا بھی ہوش و آواز میں نہیں ہے, بھائی نہیں ہوگا چلو دے دیں گے طلاق دوبارہ, نہیں رہ ہی نہیں سکتے کسی سے, چلو وہ تو مکروہ ترین جائز کاموں میں ناپسندیدہ ترین کام ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ سب کے خاندانی نظام کو محفوظ رکھے, بچے بچے بچیوں کو عقل دے, اور ان سے زیادہ ان کے ماں باپ کو عقل دے دے, کیونکہ بعض جگہوں میں بچوں سے زیادہ ماں باپ جو ہے تباہ کرانے کے باعث بن جاتے ہیں اپنے بچوں کے گھروں کو. اللہ ان کو ہدایت دے دے, نہ کرو ایسا, نہ کرو ایسا, نہ کرو. اگر تھوڑی سختی وقتی کے دن ہیں گزر جاتے ہیں. آپ لوگوں نے تو سخت زندگیاں گزاری ہیں, اپنا وطن چھوڑ کے آ گئے, ملک چھوڑ کے آ گئے, بیابانوں میں پڑے رہے, میدانوں میں پڑے رہے, جنگلوں میں پڑے رہے, کیمپوں میں پڑے رہے. سوچو نا گزار دی نا زندگی. بچوں کو بھی ایسے ہی سمجھاؤ تاکہ گھر آباد رہیں, گھر تباہ نہ ہوں, گھر مشکلات کا شکار نہیں. بچیوں کو بچوں کو سمجھایا جاتا ہے, جب پیار محبت سے سمجھاؤ گے, پہلے انہیں چڑھا کے بھیج رہے ہو کہ الگ کر دیو بھائی, جا پہلا مطالبہ یہی رکھنا, پہلے بھڑا دینا, अम्मा से फिर अब्बा से बिठा देना, कोई भी हो लड़का हो या लड़की, में किसी एक की बात ही नहीं कर रहा, ताली दोनों हाथों से बजती है भाई, एक तरफ से कुछ नहीं होता। समझ में आ रही है हमारी बात? तो गुस्सा इसलिए कहा कि गुस्से में नहीं होगा, तो अली गुस्से में हट गए ना, नहीं मारा, कहे नहीं मारूंगा, बाद में मारा जब गुस्सा ठंडा हो गया, मारा उसको, मगर उस आलम में नहीं मारा, फिर लड़े फिर मारा, बाहर निकल के हसल इब्ने अमरों को मारा, सबको खत्म किया, दो तो भाग गए, उन्हें खंदक, एक फरार हो गया, अकरमा इब्ने जहल खंदक पार करके उधर चला गया, जर्रार इब्ने खत्ताब फहरी भाग रहा था और एक साहब उसके पीछे भाग रहे थे, पता नहीं क्या समझ रहे हैं आप। चलिए खैर, जो भी समझे मेरी बला से, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब पहले तो ये खौफ के आलम में भागता रहा, फिर इसे याद आया कि अली तो भागने वाले के पीछे नहीं जाते, अली तो भागने वाले के पीछे नहीं जाते। अब जब इसे आया कि जब अली नहीं है तो फिर कोई भी होगा, लड़ लूंगा, फिर क्या है, इसने अपना नैजा दुरुस्त किया, तेजी से घोड़े को वापस पलटाया कि अब जो भी होगा उसको छोड़ूंगा नहीं। आने वाले ने जितनी स्पीड से उसने जर्रार इब्ने खत्ताब ने घोड़ा मोड़ा था, उसे डबल स्पीड से मोड़ा है। अब जनाब जद पे तो थे नैजे की, मगर इसने भी खाली चुभोया, मारा नहीं, कह याद रखना मेरे इस एहसान को, छोड़ रहा हूं तुमको, मेरे पीछे आ रहे थे, जा, छोड़ दिया, जा बख्शी कर दी। और ये हुआ कि लश्कर इस्लाम में जरा एक हंसने का मौका मिल गया लोगों को, एक दिलचस्पी हो गई, एक लतीफा हो गया, खूब ठट्टे लग रहे हैं, और कौन सी ऐसी बात है, पता नहीं कितने लोग अली के सामने से भी ऐसी जाने बचा बचा के भागे थे, हंसने का मौका मिल जाता था, सिपाहियों को मैदान जंग में एक लतीफा हाथ आता जाता था, याद है ना, कितने बड़े बड़े नाम हैं और अली के सामने से कैसे भागे थे, क्योंकि जानते हैं कैसी हरकतें यानी करके भागे थे अली के सामने से, बेलिबास होके भागे थे, अली ने मुंह उधर किया भाग गए, अब पूरा लश्कर हंस रहा, ये क्या, ये अकेला और कोई रास्ते नहीं था जान बचाने का, क्या करते भाई, दौड़ा देता अली, गर्दन उड़ जाती है हमारी, लिहाजा यही था कि ऐसा कर दो, अपना लिबास उतार दो, अली ने मुंह उधर कर लिया, तो जाहिर है भाग गया, अली को पीछे तोड़ आना, भागते हुए नहीं आना ना, समझ में आई बात हमारी। बस अजीज, यह है जंग खंदक, इसमें सबसे बड़ी खयानत किसने की, बनी कुरैज़ा, नहीं अभी मामला पूरा नहीं हुआ, 5 मिनट में एक मामला और बता दें कि अल्लाह ने जैसे जनाबे सलमान फारसी से ये काम लिया ना, एक और सहाबी अल्लाह के रसूल का, जनाबे नईम इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये पहले यहूदी थे, अभी अभी ताज़ा इस्लाम कबूल किया बनी कुरैज़ा से, मगर खालिस मुसलमान सहाबी, आप देख रहे हैं ना कि मैं हर रोज कोशिश कर रहा हूँ कि सहाबा इकराम का जिक्र आ जाए, ताकि दुनिया का ये एतराज़ हम उनके ऊपर ही लौटा दें कि जितने फजाइल सहाबा के हम जानते हैं ना, उतने तुमने पढ़े भी नहीं। हम जानते हैं कि सहाबा किराम कौन, किसे कहते हैं साहब ये रसूल, हमसे सुनो। नईम इब्ने मसूद आते हैं रसूल के खुदा की खिदमत में, कहते हैं अल्लाह के रसूल अगर इजाज़त दीजिए तो मैं एक हीला करके, एक मनसूबा मेरे जहन में, उस मनसूबे पर अमल करके इनमें दरार डाल सकता हूँ, कुफार के लश्कर के दरमियान इनके इत्तेहादियों में दरारें डाल सकता हूँ, और मनसूबा बताया। खुदा के रसूल ने मुस्कुरा के हुक्म दिया कि जाइए, बहुत ठीक है, झूठ भी नहीं बोलना है, जाइए, बेहतरीन काम है। अभी उनको पता नहीं है कि नईम इब्ने मसूद मुसलमान हो गए हैं, लिहाजा बनी कुरैज़ा से थे, बनी कुरैज़ा में चले गए, उनको बिठाया, कहना भाई होश के नाखून लो, कोई मुआहदा वायदा तो कर लो मक्कियों से, इनसे कुरैशियों से, कल को हालात बदल गए फिर क्या होगा, पहले कबीलों का हशर देखा तुमने, क्या क्या हो चुका है बनी कैनका के साथ, बनी नुज़ैर के साथ, भाई क्या बात लेकर आए हो तुम, उन्हीं कहना आपने, कहा कि भाई देखो कल को अगर ये चले गए वापस छोड़ के मैदान, तो तुम्हारा क्या हशर होगा यहाँ पे, इसकी कोई ज़मानत ली है तुमने, अब उनकी अक्ल फेल हो गई, उनकी समझ में नहीं आई, कोई ज़मानत तो नहीं लिखा, मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ कि देखो ऐसा करो, पक्का माहिदा करो, पक्का माहिदा, कहा पक्का माहिदा कैसे होगा, कहा देखो जब तक जंग जारी है ना, इनसे कहो अपने 10 जवान हमें दो और उन्हें मेहमान बना के रखो, अगर वो अपने 10 जवान दे दें तो इसका मतलब वो मुखलिस है तुम्हारे साथ, वो मसले कोई नहीं है, और अगर वो 10 जवान ना दें तो दाल में काला है, तुम्हें मरवा देंगे, खुद चले जाएंगे, ऐसी उनके दिमाग में बिठाई, अपना आदमी है ना, अपने कबीले का घर का आदमी है, बाहर का तो है नहीं, उनका हाँ ये बात तो ठीक है, इनसे 10 आदमी लो वरना ये तो भाग जाएंगे, मारे तो हम जाएंगे, उसने कहा भाई तो खैबर चले जाएंगे, मक्के चले जाएंगे माँ वाले, तुम्हारा क्या होगा, जमानत तो लो पहले, तुम्हारी कौम को भलाई की बात कर रहा हूँ तुम्हारी, اب ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی. اب اس کے بعد کیونکہ سب کو تو پتا یہودی ہیں, آگئے ادھر بنی نظیر کی طرف, بنی قینقا کی طرف, حضرت ابو سفیان کی طرف, یعنی جہاں لشکر احزاب, بھائی ابھی تو اسلام قبول نہیں کیا نا, تو ابھی تو ابو سفیان کہہ سکتا ہوں نا, فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کریں گے تو حضرت بنیں گے, ابھی تو ابو سفیان ہے. تو ابو سفیان کو نا سب کو جمع کیا, کہا کہ بھائی یہ بنی قریظہ کے حالات ٹھیک نہیں لگ رہے, اور یہ تمہارے, مجھے ایسا لگ رہا ہے, گمان ہے کہ تمہارے کچھ آدمی پکڑ کے ان کے حوالے کرنے والے ہیں, مسلمانوں کے ذرا دھیان رکھنا, آدمی آدمی مانگے تو دینا مت, اگر یہ آدمی مانگے تم سے تو دینا مت. کھچڑی پکا دی وہاں, بنی قریظہ کو بھی سمجھا دی کہ تو قریش نکل جائیں گے, تمہارے یہودی بھائی مارے جائیں گے, ان کو سب میں انہیں ایک جناب نعیم ابن مسعود نے اکیلے نے ٹھیک ٹھاک دماغی طور پہ ان کو مفلوج کر دیا. اب یہ دن پہ دن گزر رہے, راشن ختم ہو رہا ہے ان کا بھی, ایک مہینہ ہو گیا محاصرے کو, کہاں نہ لڑائی ہو رہی نہ کچھ کریں کیا, اور وہ بڑے بڑے پہلوان بھی مار دیے گئے. اب میٹنگ بیٹھی, بلاؤ بھائی سب کو, اب کیا کرنا ہی نہیں صورت حال. جب میٹنگ شروع ہوئی تو بنی قریظہ نے کہا دیکھو بھائی تم چلے جاؤ گے, ہمیں یہیں رہنا ہے, لہٰذا جب تک یہ جنگ جاری ہے اپنے 10 آدمی ہمیں ضمانت کے طور پہ دو, جب جنگ ختم ہو جائے گی تو ہم تمہیں لوٹا دیں گے, کہیں تم ہمیں جو ہے وہ چھوڑ کے بیچ میں چلے جاؤ. جیسے ہی انہیں 10 آدمی مانگے, ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا, ہاں دیکھا یہ ملے ہوئے ہمارے جوان لے کے مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں, کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. نتیجہ یہ ہوا کہ دراڑ پڑ گئی. بنی قریظہ نے کہا ہم تمہارے ساتھ پھر نہیں ہیں, بنی قینقاہ نے کہا بھائی ہم بھی نکل کے جا رہے ہیں. اب ایک ایک کر کے قبیلے نکلنا شروع ہوئے, پھر اللہ نے مدد کیسی کی, نعیم مسعود آ گئے, نعیم ابن مسعود اپنا کام کر کے آ گئے. رات کو آندھی, اور ایسی آندھی کہ کچھ نہیں پتا چلتا, ٹکرا گئے آپس میں, جانور انسان سب ایسے اڑ اڑ کے ٹکرا رہے تھے, یہ اللہ کی مدد تھی. اچھا خندق کے ادھر ہے آندھی, ادھر نہیں ہے. مسلمانوں نے گھبرا کے سمیٹنا چاہا سامان, اللہ کے رسول نے منع کر دیا تمہارے لیے نہیں ہے, ان کے لیے آرام سے بیٹھو. اس آندھی نے کیا کیا, اطمینان سے سو رہے تھے لوگ اپنے گھروں میں, دشمن رات کی تاریکی میں اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے آیا, اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا, وہ کیلکولیشن کے ساتھ آئے تھے کہ نہ بارش کا موسم ہے, نہ آندھی کا موسم ہے, نہ طوفان کا موسم ہے, تبس میں سرخ آندھی چلی اور اس سامراجی طاقت شیطان بزرگ امریکہ کے طیارے آپس میں ٹکرائے, تباہ ہو گئے. ان کو پتا بھی نہیں, وہ آرام سے سو رہے ہیں جب امریکی ٹیلی ویژن اور ریڈیو نے اعلان کیا کہ ہمارا تبس میں آپریشن ناکام ہو گیا. اچانک اور اتفاق سے چلنے والی آندھی, آندھی بھی ایسی کہ ہیلی کاپٹر زمین سے اٹھ اٹھ کے ٹکرا گئے, اور اتنے خوف زدہ ہو کر بھاگے تھے یہ کہ اپنی لاشیں بھی چھوڑ گئے تھے, اور جو باقی گئے تھے ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا. آپ کو یہ خبریں پہنچے یا نہ پہنچے, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو باقی بھاگ کے گئے تھے پھر وہ ٹھیک نہیں ہو سکے, وہ اطمینان سے سو رہے تھے. دشمن کے ذرائع ابلاغ نے بتایا, پھر یہ دوڑ کے ہوا کیا. تو جنگ میں معجزے سے جنگ نہیں ہوتی, جنگ میں معجزے ہوتے ہیں. جب ثابت قدمی اور استقامت دکھاؤ گے تو معجزہ ہوتا ہے. استقامت دکھائی ان لوگوں نے, تبس 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 کیوں, تاکہ آپ کو یاد رہے تاریخ کہ 1400 سال پہلے ہی نہیں ہوا جب بھی مومنین نے سامراجی طاقتوں کے سامنے استقامت کا مظاہرہ کیا, غیب سے ان کی مدد ہوئی. سوتے رہو اطمینان سے, کیونکہ مجاہد ہو. یہ ان لوگوں کے لیے جو ثابت قدم رہتے, اگر بے خبری میں کوئی حملہ آور آئے گا تو ہم تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں. غیبی طاقتوں نے حفاظت کی یا نہیں کی تبس میں, اس لیے مثال دے دی میں نے آپ کو, یعنی اگر کل ہوا تھا تو آج بھی ہوا ہے اور کل بھی ہو سکتا ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے. غیبی طاقتیں ہیں جو حفاظتیں کرتی ہیں اپنے چاہنے والوں کی, مگر کس کی, جو ثابت قدم رہتا ہے, میدان میں ڈٹا رہتا ہے. ایسی آندھی چلی سب بھاگ گئے, صبح ہوئی مسلمانوں نے دیکھا ادھر کچھ بھی نہیں ہے, कुछ चूल्हों से धुआं उठ रहा है, लूटने को भी कुछ नहीं बचा, कुछ खाने पीने का सामान था, कुछ ने कहा चलो यही ले लो, सुबह का नाश्ता तो कर लो। तो छह, पांच या छह कत्ल किए गए खंदक में सांप अली के हाथ। हालांकि बड़ी एहतियात से लिखा इब्ने खलदून और उसके कबीले के मुअर्रिखीन ने कि जब ये लोग आए खंदक पार करके तो अली और उनके साथ कुछ सहाबा गए और उन सब ने मिलके मार दिया। तो इन सब ने पहले मिलके क्यों नहीं मारा, इंतजार क्यों करते थे? जब हुजूर चिल्ला रहे थे मन ले हाजल कल्ब, मन ले हाजल कल्ब, मन ले हाजल कल्ब, उस वक्त क्यों नहीं गए? लेकिन अब कुछ ना कुछ तो डंडी मारनी है ना, क्योंकि अली ने कुछ भी नहीं किया। अली का जुर्म माज़ल्ला 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 फिर माज़ल्ला, अली की खता माज़ल्ला, इस्तिग़फ़ार के साथ ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ इतनी है कि उसने अल्लाह और रसूल की खुशनूदी के लिए इनके बाप दादा के टुकड़े उड़ाए, इनके काफिर बाप दादाओं को मारा है। ये है अली से दुश्मनी। और कितनी जल्दी ज़ाहिर हुई, कितनी जल्दी। अब बनी कुरैज़ा का अंजाम इंशाल्लाह ज़िंदगी रही कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब पता चल गया कि बनी कुरैज़ा ने कितनी बड़ी ख़यानत की है मदीने में रह के, कि मदीने को गैर महफूज कर दिया औरतों बच्चों को। अभी हमने आपको बताया कि आज क्या किया, अंजाम कल बताएंगे इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही। कितनी जल्दी दुनिया बदल गई, अली की तलवार का सदका खाने वाले, अली की तलवार के वसीले से मिलने वाले माले गनीमत पर पलने वाले, उनके बच्चे भी पलने वाले, कैसी दुश्मनी की। अली तन्हा रह गया, अली तन्हा, खुद फरमाते कि पहले तो कोई मुझे सलाम नहीं करता था, अब मैं सलाम करता हूँ तो जवाब नहीं देते। इतनी जल्दी चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं ना लोग, तन्हा कर दिया अली को। एक हड्डी है, एक फांस है, कांटे हैं जो अली के गले में फंस गए, न निगलते बन रहे थे न उगलते। ये मौला ने खुद अपने खुतबे में फरमाया, मेरी ऐसी हालत कर दी, लड़ता हो तो कहते हैं कि इक्तदार के लिए लड़ रहा है, नहीं लड़ता हो तो बुजदिली का ताना देते हैं, तलवार निकालता हो तो कहते हैं इक्तदार की हवस है, नहीं निकालता हो तो कहते हैं तलवार को जंग लग गया, माज़ल्ला मुझे बुजदिली का ताना देते हैं। इस जगह लाके अली को खड़ा कर दिया था इन लोगों ने। क्या गुजरी है अली पर, जब अली के सामने दरवाजे को आग लगा के कोई बाबे फातिमा में घर फातिमा के घर में दाखिल हो जाए। मजलूम तारीख है अली, तारीख में ऐसा मजलूम कोई भी नहीं है। क्या गुजरी, जब अली के गले में रस्सी डालकर खींच कर ला रहे कि शायद अली अब तलवार निकाल ले, शायद अली अब तलवार निकाल ले, नहीं निकाली अली ने तलवार। कितना अरसा अली ने इसी तरह गुजार दिया। क्या हुआ अली के साथ उस वक्त, जब अली के सर पे ज़र्बत लगी, सर से खून जारी है, बेटों ने उठाया है, कुछ चाहने वाले भी साथ हैं, सब ने साथ लिए लेकर आ रहे हैं। जब घर के करीब पहुंचे तो अचानक अली ने आंखें खोली, पूरा आपका रुख अनवर अपने ही सर के लहू से सुर्ख है। उस आलम में भी आंखें खोली, चिल्ला कर कहा बस यहां से आगे सिर्फ मेरे बेटे जाएंगे, बाकी सब जाओ। चाहने वाले अंसार अली असहाब अली ने कहा मौला इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं है, हमारा सबका जाना साथ जरूरी है। मौला फरमाते नहीं, कोई नहीं जाएगा सिवाय मेरे बेटों के, घर में मेरी बच्चियां हैं, घर में मेरी बेटियां, मुझे डर है कि इस हालत में देखकर अगर उन्होंने बुलंद आवाज से गिरिया शुरू कर दिया तो ना महरम उनकी आवाजें ना सुन ले। कितना ख्याल है अली को अपनी बच्चियों के पर्दे का। इस घर में जो कनीजें रहती थी बाद में वो मलका और आकाजादियां और शहजादियां कहलाई, कनीजें कहां से कहां पहुंचा दिया इस घर की कनीजें और गुलामी ने। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, आइए कनीज का जिक्र कर देना आपके सामने कि कनीज कहां पहुंची और शहजादियां किस आलम में उसके पास आई। शीरी आजाद करदा कनीज ही तो है ना हुसैन की, जनाब शहरवानों की कनीज थी, जनाब शहरवानों के बाद हुसैन ने आजाद कर दिया। جانے کو تیار نہیں تھی مگر حکم امام کے آگے اب کوئی بس نہیں چل سکتا. لہذا جب دیکھ لیا کہ اب جانا ہی ہے تو کہتی ہے مولا پھر مجھ سے ایک وعدہ کر لیجئے. حسین نے پوچھا کیا چاہتی ہے, کیسا وعدہ لینا چاہتی ہے؟ مولا بس ایک احسان کیجئے, ایک وعدہ کر لیجئے کہ آپ میرے مہمان بنیں گے. چند لہجے کا سکوت اور پھر حسین نے سر جھکا کے کہا, فرمایا, جا شیری تجھ سے وعدہ رہا تیرا مہمان بنوں گا. نہیں مولا. فوراً کہتی ہے نہیں مولا, ایک وعدہ ہو. اب کیا چاہتی ہے؟ مولا اکیلے نہیں, شہزادے شہزادیوں کے ساتھ, تمام حرم کے ساتھ, آل رسول کے ساتھ. میرے مہمان بنیے گا, میری عزت ہو جائے گی, میری توقیر میں اضافہ ہو جائے گا. پھر چند لحظے سکوت کے بعد سر جھکا کے میرا مولا فرماتا ہے, جا شیری تجھ سے وعدہ رہا پورے خاندان کے ساتھ تیرا مہمان بنوں گا. بس شیری ایک بات کا خیال رکھنا, ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے. قدموں میں بیٹھ کر کہتی ہے, مولا میں آپ کی نمک خوار, میں آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے مہمان بنے اور میں آپ کو پہچان بھی نہ سکوں؟ اچھا شیری جا. خلعت سے نوازا اہل حرم نے, انعام اکرام دے کر رخصت کیا کوفے کے باہر, ایک بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی ہے. ملے شیری مشہور ہو گیا, پوری بستی میں عزت ہے. کیوں؟ کہ آل رسول کی کنیزی سے آئی ہے اور اس کے طفیل, اس کے سبب سے ایک دن خانواد رسالت ہماری بستی میں مہمان بنے گا. کیونکہ اس نے بتایا ہے نا کہ حسین نے وعدہ کیا ہے مجھ کنیز سے کہ میرے گھر آئیں گے. گزر گیا عرصہ, گزر گیا کافی عرصہ. گزرنے کے بعد آنے جانے والے قافلوں سے خبر ملی کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا اور عراق کا ارادہ ہے, کوفے کے ارادے سے نکل پڑے ہیں. حسین خوش ہو گئی شیری, پوری بستی میں دوڑ گئی, ایک ایک گھر میں سب بیویوں کو جمع کر لیا. دیکھو بیویوں, میں نہ کہتی تھی میرے گھر مہمان بنے گا میرا مولا حسین, میری شہزادیاں زینب میں کلثوم آئیں گی میرے گھر, تیاریاں کرو, میرا مولا پہنچنے والا ہے, آنے والا ہے میرا مہمان, ہم بستی سے باہر نکل کر اس کا استقبال کریں گے. بس عزاداران حسین, تیاریاں شروع ہو گئیں بستی میں حسین کے استقبال کی. شیری نے بھی گھر کو نئے سرے سے سجانا شروع کر دیا, مسندیں لگا رہی ہے, خواب گاہیں درست کر رہی ہے. یہ حجرا میرے مولا حسین کے لیے ہوگا, یہ حجرا میرے شہزادی زینب کا, یہ حجرا میرے شہزادے علی اکبر کا. ایسے ہی کرتے ہیں نا لوگ, اسی طرح شیری بھی کر رہی ہوگی. پھر اچانک کچھ اور خبریں آنی شروع ہوئی کسی اور قسم کی, مگر شیری کسی خبر پہ یقین نہیں کرتی تھی. کیوں؟ جانتی ہے کہ میرے مولا کا وعدہ ہے پورا ہوگا, میرے مولا حسین نے وعدہ کیا, اس لیے کسی خبر پہ یقین نہیں کرتی. روز کوفے سے آنے والے راہ پر بیٹھ جاتی تھی, شام تک سورج ڈھلنے تک بیٹھی رہتی تھی کہ میرے مسافر آ جائیں. ہر روز پھر واپس آتی تھی. ایک دن اسی طرح واپس آئی ہے, رات ہو گئی, تھکی ہاری دعائیں کرتی ہوئی کہ مولا کب میرے مہمان آئیں گے, کب میرا مولا آئے گا, اے معبود کب آئیں گے میرے مہمان. خوابگاہ میں گئی, کچھ ہی دیر کے بعد خادموں نے آ کے خبر دی کہ شیری حاکم کے سپاہی آئے ہیں, رات یہاں گزارنا چاہتے ہیں تیرے قلعے. ان کے ساتھ کچھ باغیوں کے سر ہیں, کچھ قیدی ہیں, اور قیدیوں میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی. جب عورتوں بچوں کا ذکر سنا تو شیری خود اٹھ کے آ گئی, دروازہ کھولا قلعے کا, دیکھا کہ ہاں کوفے کے سپاہی ہیں, نیزوں پہ کچھ سر ہیں مقتولین کے, ابتاری کی ہے, پہچان تو نہیں سکتی, سر ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسری طرف نگاہ کی, ایک بیمار و لاغر جوان ہے, زنجیروں میں جکڑا ہوا, توق ہے خاردار اس کے گلے میں. تیسرا منظر نہ دیکھا گیا, شیری سے تڑپ اٹھی کہ ناکوں پر کچھ بیبیاں ہیں, سروں پر چادریں نہیں ہیں, اب اور پسے پشت ان کے ہاتھ باندھے گئے. مگر ہے کوئی بہت ہی معزز خاندان, شیری کہتی ہے کوئی بہت ہی معزز خاندان ہے, دیکھو اس کی خواتین نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کیا, کھلوا دیے در, آؤ رات گزار. سپاہی حجروں میں چلے گئے, مگر شیری نے دیکھا کہ قیدی وہیں دیوار سے لگ کے صحن میں حیات بیٹھ گئے, احاطے میں بیٹھ گئے دیوار سے لگ کے. سمجھ گئی ان قیدیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. آئی سپاہیوں کے پاس, اگر تمہاری اجازت ہو تو کچھ حجرے ان قیدی بیویوں کے لیے بھی کھول دو. کہا تیرا گھر ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. دوڑی دوڑی آئی, ہاتھ کھول دیے گئے بیویوں کے. کہا بیویوں, میں نے سپاہیوں سے اجازت لے لی, آؤ تمہارے لیے بھی حجرے ہیں, اندر بیٹھو. میں ابھی تمہارے لیے بہترین غذا کا اہتمام کرتی ہوں, اور جب تک میرے گھر میں ہو اطمینان رکھو, جو آرام ہو سکتا ہے تمہیں پہنچاؤں گی, کیونکہ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کبھی قیدیوں کو اذیت نہ دے. میرے مولا کا حکم ہے کبھی قیدیوں کا تماشا نہ کرنا. اپنے ساتھ لے کر آئی, حجروں میں ٹھہرایا, خادموں کو حکم دیا بہترین غذا بناؤ ان قیدیوں کے لیے. اتنا مہربان پایا بیویوں نے شیری کو. تو ایک بیوی کہتی ہے, شیری ایک بات مانے گی؟ شیری کہتی ہے, جو میرے بس میں ہے مانوں گی, بتائیے کیا چاہتی ہیں آپ. وہ بیوی کہتی ہے کہ شیری تیرا گھر ہے, شاید تیری بات مان جائے. جلدی سے بلایا خادموں کو, نیزے اٹھاؤ اور پہنچاؤ قیدی عورتوں کے پاس. وہ تمام نیزے جن پہ سرحائے شہدا ہیں لایا گیا ان کو. مگر شیری حیران رہ گئی کہ اپنے وارثوں کے سر پانے کے باوجود کوئی بیوی روکی نہیں. بے چین ضرور ہے بیویاں, مگر روکی نہیں ہے. بڑی حیران ہوئی, اسی حیرانگی کے عالم میں واپس پلٹی تھی کہ اسی بیوی نے پھر آواز, شیری ایک بات اور مانی. شیری کہتی, میں نے کہا بیوی کہ جو میرے بس میں ہے میں مانوں گی, آپ کہیے کیا چاہتے. بولی بھی کہتی, شیری جب سے قتل کیے گئے ہیں نا, ہمیں رونے کی اجازت نہیں. شیری تیرا گھر ہے, بس اتنی اجازت دے دے, آہستہ آہستہ رو لے. شیری رات کر کہتی ہے, جی بھر کے رو, جی بھر کے ماتم کرو, میرا گھر ہے, کوئی پابندی نہیں. لیکن دیکھو, جب تم اپنے مقتولین کا ماتم کرنا, گریا کرنا, تو میری ایک آرزو ہے, میری ایک خواہش ہے, میری ایک حاجت ہے, دعا کرنا پوری ہو جائے. میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعائیں دوسروں کے حق میں جلدی قبول. اس بیوی نے تبھی زبان سے پوچھا, شیری مناسب سمجھے گی تو اپنی حاجت بتائے گی. شیری کہتی ہے, ہاں ہاں کیوں نہیں, میرا مولا, میرا سیدو سردار حسین, میری شہزادیاں زینب میں رسول راستے میں ہیں, دعا کرو خیر سے میرے مسافر میرے گھر آ جائے, خیر سے میرے مہمان میرے گھر آ جائے. اس بیوی نے کوئی جواب نہ دیا. شیری واپس پلٹی تھی, کانوں میں آواز آئی, ہائے میرے حسین, ہائے میرا ماں جایا حسین. بس حسین کا نام سنا شیری تڑپ کر واپس پلٹی آئی اس بیوی کے سامنے, کہتی او بیوی, سب کو رونے کی اجازت ہے, تجھے نہیں ہے. دیکھ, اگر رونا بھی چاہتی ہے تو یہ نام لے کے نہیں رونے دوں گی, کسی اور کا نام لے کے رو. یہ نام لے کے اپنے گھر میں تجھے نہیں رونے دوں گی. اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا اس کا نام لے لے. وہ بیوی کہتی ہے, مجھے منظور ہے. ادھر شیری واپس پلٹی, کانوں میں آواز آئی, ہائے میرے عباس کا بھائی. بس عزادار ہو. پھر پلٹی شیری, او بیوی یہ نام بھی نہ لے, یہ نام بھی نہ لے. ارے تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا اس کا نام لے کے رو لے. یہ نام لے کر بھی نہیں رونے دوں گی. وہ بیوی کہتی ہے, منظور ہے. ادھر شیری مڑی ہی تھی کہ کانوں میں آواز آئی, ہائے میرے علی اکبر کا بابا. بس اب شیری کی طاقت جواب دے گئی, واپس پلٹی, دونوں ہاتھ جوڑ کر بات اس بیوی کے سامنے بیٹھ کے کہتی ہے, او بیوی, جب سے تو میرے گھر میں داخل ہوئی ہے نا, میرے دل کو قرار نہیں. طرح طرح کے وسوسوں نے مجھے گھیر لیا, طرح طرح کے خیالات میرے دل و دماغ میں آتے. بیوی آخر تو ہے کون, کس علاقے کی رہنے والی ہے, تجھ پر کیا گزر گئی, کون سا سانحہ, کیا واقعہ تجھ پر بیت گیا. ارے تو جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے, ارے اپنا نام تو بتا, تعارف تو بتا, تعارف تو کرا, تو ہے کون.
कोई जवाब नहीं दे रही बीवी, कोई जवाब नहीं दे रही। आखिर शीरी कहती है, तुझे तेरे मकतूल हुसैन की कसम देती हूँ, बता बता तू को। बस अब जैनब ने भी चेहरे से जरा से बाल हटाए और कहा शीरी से, शीरी भूल गई ना, भूल गई ना, मेरे भाई ने ये भी तो कहा था, ऐसा ना हो कि हम तेरे मेहमान बन जाएं और तू पहचान भी ना सके। बस आजादार शीरी ने पछाड़े खानी शुरू कर, ऐ मेरी शहजादी, ऐ मेरी आकाजादी, ये किस आलम में देख रही हूँ, ये सरों की चादरें कहाँ हैं, अब्बास कहाँ है, मेरा मौला हुसैन कहाँ है, अली अकबर कहाँ है, कासिम और मोहम्मद कहाँ है, एक एक का नाम लेके पूछ रही है शीरी। जैनब ने हाथ थामा शीरी का, हाथ पकड़ कर कह दिया, बस कर शीरी बस कर, किस किस का पूछेगी, किस किस का सुनाऊं, बस इतना सुन ले, सबको करबला के मैदान में सुना कर आई है जैनब, कत्लगाह में बेगौर कफन छोड़ कर आई है जैनब, शीरी कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा सिवाय तेरे वक्त के इमाम, ये जो बीमार, ये जो जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यही तेरे वक्त का इमाम बाकी बचा है शीरी, कोई बाकी नहीं बचा, अपने मौला से मिलेगी शीरी, मिलेगी अपने मौला से, ये सबसे बुलंद नैजे पर जो सर है, यही तेरे मौला हुसैन का तो सर है, बस सरो सीना पीटती जाती है, नोके नैजा की तरफ, उस नैजे की जानी पड़ती जाती है, चिल्लाती जाती है, ऐ मेरे सैयदो सरदार, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, खूब वादा निभाया, खूब मेरे मेहमान बने हो, खूब शरफ है मेजबानी बख्शा है, अरे मैं आज ही के दिन के लिए जिंदा रह गई थी कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम मेरे मेहमान बने और उनके सरों पर चादरें भी ना हो। अला लानतुल्लाह अला अल-क़ौम अज़-ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَاتَ مِنْ حُسَيْنٍ